السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب اذا غسل الجنابۃ او غیرہ فلم یذهب اثرہ. باب اگر منی یا کوئی اور نجاست مثلا حیض کا خون دھوئے اور پھر اس کا اثر نہ جائے تو کیا حکم ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. حديث نمبر 231. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت سليمان بن يسار في الصوب تصيبه الجنابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كنت أغسله من صوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا, انہوں نے کہا ہم سے عمرو بن میمون نے. وہ کہتے کہ میں نے اس کپڑے کے متعلق جس میں جنابت یعنی ناپاکی کا اثر آ گیا ہو سلیمان بن یسار سے سنا. وہ کہتے تھے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی, پھر آپ نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے. اس حدیث سے دراصل یہ بتانا مقصود ہے کہ پاک کرنے کے بعد پانی کے دھبے اگر کپڑے پر باقی رہے تو کچھ حرج نہیں, یعنی آپ نے دھو لیا, جہاں پر گندگی لگی تھی نجاست لگی تھی اس حصے کو آپ نے دھو لیا اور پانی صاف و شفاف بہنے لگے. اب اس کے بعد اگر کپڑے پر داغ رہے یا پانی کا نشان رہے تو وہ کپڑا پاک رہتا ہے. اس حدیث سے الحمدللہ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مرد عورت سے اور عورت مرد سے سوال کر سکتے ہیں, یعنی ایک دوسرے سے سوال کر سکتے ہیں, اس کا جواز ہمیں ملتا ہے. اور جنابت سے مراد جنابت اور حیض کا خون وغیرہ. حدیث 232. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زہیر قال حدثنا عمرو بن میمون بن مہران عن سلیمان بن یسار عن عائشہ رضی اللہ عنہ انہا کانت تغسل المنی من صوب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم اراہ فیہ بقعہ او بقعن. ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا, کہا ہم سے زہیر نے, کہا ہم سے عمرو بن میمون بن مہران نے. انہوں نے سلیمان بن یسار سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی. وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک یا کئی دھبے دیکھتی تھی, یعنی پانی کے دھبے رہتے یا ہو سکتا ہے داغ رہ جاتا ہو لیکن گندگی نکل جاتی ہو, تو اس صورت میں وہ کپڑا پاک ہو جاتا ہے جب آپ نے اس کو پانی سے دھو لیا. امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اگر اس کا نشان دور کرنا آسان ہو تو اسے دور کرنا چاہیے, مشکل ہو تو کوئی حرج نہیں. اگر رنگ کے ساتھ بو بھی باقی رہ جائے تو وہ کپڑا پاک نہ ہوگا. امام بخاری نے اس بات میں منی کے سوا اور نجاستوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان سب کو منی ہی پر قیاس کیا, اس طرح سب کا دھونا ضروری قرار دیا, یعنی چاہے وہ حیض کا خون ہو یا کچھ اور اس طرح کی نجاست لگی ہو گندگی یا پھر منی ہو, تو ان سب کو دھونے کا وہی طریقہ ہوگا کہ اس کو دھو دیا جائے گا اور اگر دھونے کے بعد سمیل باقی رہے تو دوبارہ پھر دھویا جائے گا, اور جب اچھی طرح سے سب کچھ نکل جائے اور بھلے ہی داغ باقی رہے داغ نہ جائے تو وہ کپڑا سمجھے پاک ہوگا. الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ آج تو ہمارے پاس بہت ہی مختلف قسم کے ڈیٹرجنٹ صابن وغیرہ موجود ہیں, اس وقت تو یہ سب نہیں تھے, ان کو پانی ہی سے دھونا پڑتا تھا, کوئی قسم کی صابن نہیں تھی, کوئی قسم کا کپڑے دھونے کا واشنگ پاؤڈر نہیں تھا, تو اب اس صورت میں ان لوگوں کو مشکل پیش آتی تھی. تو اس سے بتایا گیا ہے کہ اگر داغ باقی رہے تو کوئی بات نہیں, اصل چیز ہے کہ وہ گندگی نکل جانی چاہیے وہاں سے, اور اس زمانے میں اگر ہوتا بھی ہوگا اگر کسی کے پاس تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ ہوتا تھا, کیونکہ ظاہر سی بات یہ ساری چیزیں عام لوگوں کے لیے اویلیبل نہیں تھی. تو گندگی اگر کپڑے پر لگ جائے تو اس کو دھو لینا چاہیے, اور دھونے کے بعد اگر داغ باقی رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. بابو ابوال الابلی والدواب والغنم ومراودها. باب اونٹ بکری اور چوپایوں کا پیشاب اور ان کے رہنے کی جگہ کے بارے میں. وصل ابو موسیٰ فی دار البریدی والسرفین وصل ابو موسیٰ فی دار البریدی والسرکین والبریتی الی الجنبہ فقال ہاہنا وسم سواؤن. ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ نے دار برید میں نماز پڑھی، حالانکہ وہاں گوبر تھا اور ایک پہلو میں جنگل تھا، پھر انہوں نے کہا یہ جگہ اور وہ جگہ برابر ہیں۔ دار البرید کوفہ میں سرکاری جگہ تھی جس میں خلیفہ کے ایلچی قیام کرتے تھے۔ حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانوں میں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کوفہ کے حاکم تھے، اسی جگہ اونٹ بکری وغیرہ جانور بھی باندھے جاتے تھے، اس لیے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اسی میں نماز پڑھ لی اور صاف جنگل میں جو قریب ہی تھا جانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ پھر جب لوگوں نے دریافت کیا تو بتایا کہ مسئلے کی روح سے یہ جگہ اور وہ صاف جنگل دونوں برابر ہیں اور اس قسم کے چوپایوں کا لید اور گوبر نجس نہیں ہے۔ حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قدم أناس من أكل أو أرينا فاجتأوا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاه وأن يشربوا من أبوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا رعاي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون قال أبو قلابة فهولعي سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله۔ حمزہ سلیمان بن حرب نے بیان کیا انہوں نے حماد بن زید سے و ایوب سے و ابو قلابہ سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اکل یا اورینا قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقاہ میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں، چنانچہ وہ لقاہ چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ اللہ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس واقعے کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے، دن چڑھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے، آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ اب یہ حدیث سے ایکچولی یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ جہاں بکری اور اونٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہاں پر جب مشکل ہو یا کہیں کوئی اور جگہ نہ ہو تو اس وقت وہ کام مباح ہوگا، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ کہاں پڑھی جائے، صاف ستھری جگہ پر پڑھی جائے، لیکن کسی کی ڈیوٹی ہے اور اس کو وہاں کی رکھوالی بھی کرنا ہے، وہ اس پر مامور ہے کہ وہ ان جانوروں کی رکھوالی کرے یا کسی اور جگہ کی اس کو حفاظت کرنا ہے، اب وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا، ہٹ نہیں سکتا، تو اب وہ کیا کرے، تو اس جگہ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اس صورت میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی، کہیں بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں جب نماز کا وقت آ جائے، اور اس کی جو نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو جو حلال جانور کا گوبر اور پیشاب حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اونٹ کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے سے وہ کینہ پرور ہوتے ہیں، واللہ عالم اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہاں پر تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر سارے جانور موجود تھے اور وہاں انہوں نے نماز پڑھی، تو بکریاں وغیرہ کہیں ہوں یا جو بھی چوپائے ہوں ان کے رہنے کی جگہ پر اس کے آس پاس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہاں پر جو ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ اکل اور ارینا قبیلے کے جو آدمی تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور یہ کچھ ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی اور وہ بیماری کا علاج کہیں سے ممکن نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اونٹوں کے باڑے میں جا کر رہو اور اونٹ کا پیشاب پیو، دودھ اور پیشاب۔ اور یہ پیٹ کی ایک جو بیماری ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اونٹ کے پیشاب ہی سے وہ ختم ہو سکتی ہے. آج ویسٹرن کنٹریز کے کئی ڈاکٹرز ہیں, بلکہ ابھی حال ہی میں کوئی شخص مسلمان ہوا ہے جو کہ ڈاکٹر ہے, اور وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے اسی حدیث کے بارے میں تحقیق کی, اور جب میں نے اس حدیث کے بارے میں تحقیق کی اور اونٹوں کے پیشاب پر ریسرچ کیا تو اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب ہی میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کہنا اور آج کی تحقیق. تو وہ شخص مسلمان ہو گیا الحمدللہ, مجھے اس وقت نام نہیں یاد آ رہا ہے. تو بہرحال یہ تحقیق سے آج بھی یہ بات ثابت ہے, بلکہ باہر کے لوگوں نے اس کے بارے میں تحقیق کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا علاج ہے. اب یہ لوگ کون تھے؟ یہ 8 آدمی تھے اور قصاص میں مارے گئے ایک شخص کی وجہ سے. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ کئی چرواہے تھے, لیکن جو کچھ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی چرواہا تھا اور وہاں پر حفاظت پر مامور تھا. جیسے کہ اسلام میں ہم جانتے ہیں سورہ بقرہ میں یہ بات موجود ہے کہ قصاص لیا جائے گا, اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر تو اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو یہ سزا قصاص میں لی گئی کیونکہ انہوں نے چرواہے کی آنکھیں پھوڑ دی تھیں اور اس کو قتل کیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے, چوری بھی کی. تو اب اسی بنا پر ان کو چرواہے کی آنکھوں میں انہوں نے چونکہ پھوڑ دی تو اس کے بدلے میں ان کی بھی آنکھیں پھوڑی گئیں. پھر انہوں نے چرواہے کو قتل کیا تو ان کو بھی قتل کیا گیا اور اونٹ بھگا کر لے گئے, یعنی چوری کی. تو حکمت اور دانائی اور قیام امن کے لیے ایسا ضروری تھا اس وقت کے حالات کے لحاظ سے, اور نہ ہی یہ کوئی وحشیانہ سزا تھی اور نہ ہی کوئی یہ زیادتی تھی, بلکہ یہ اس قانون کے تحت تھا جو کہ اس وقت رائج تھا. اور ان لوگوں نے بیت المال کے اونٹوں کی چوری کی اور وہ چرواہا بیت المال کے اونٹوں کی حفاظت پر مامور تھا, تو انہوں نے اس چرواہے پر حملہ کیا تھا. ایک طرح سے یہ بغاوت تھی, یعنی حکومت کے مال پر چونکہ انہوں نے قبضہ کیا, چوری کی, تو یہ بغاوت ہوئی. تو اسی بنا پر آنکھوں میں سلائیاں قصاص میں ان کے ڈالی گئیں, ہاتھ پیر کٹوائے چوری کی سزا میں, حرہ میں پھینک دیے گئے بغاوت کی سزا کی وجہ سے, مرتد ہوئے اس لیے ہلاک کر دیے گئے. یعنی جو بھی سزا ان کو دی گئی وہ سب ان کے جرم کے پاداش میں دی گئی تھی, کسی اور بنا پر نہیں دی گئی. اسی لیے ان کو قصاص میں ویسی ہی سخت سزا دی گئی جیسے انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو اصول ہے وہ قصاص کا, ایکچولی یہ ملک کے امن و امان کے لیے ہے کہ اگر آپ قصاص لیتے ہیں تو اس سے دوسرے لوگوں کی ہمت نہیں ہوگی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی یا زیادتی کرنے کی. الحمدللہ, تو یہاں پر اونٹ کے یا بکری کے یا جو چوپائے ہوتے ہیں ان کے باڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اونٹ کا اگر کہیں پر ہو تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن جب کہیں نہ موقع ملے تو پھر پڑھ سکتے ہیں. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو التياح ان انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ان بين المسجد في مرابد الغنم. ہم سے آدم نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے, کہا مجھے ابو التیہ یزید بن حمید نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے خبر دی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے باڑے میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے باڑے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے, اس کی اجازت ہے. باب ما یقو من النجاسات فی السمن والماء, ان نجاستوں کے بارے میں جو گھی اور پانی میں گر جائیں. وقال الزہری لا باس بالماء ما لم یغیره طعام او ریح او لون. وقال حماد لا باس بریش المیتتی. وقال الزہری فی عظام الموتى نحو الفیل وغیرہ ادرکت نعس من سلف العلماء یمتشتون بها ویدہنون فیها لا يرون به باسا. وقال ابن سیرین و ابراہیم لا باس بتجارت العاجی. زہری نے کہا جب تک پانی کی بو, ذائقہ اور رنگ نہ بدلے اس میں کچھ حرج نہیں. اور حماد کہتے ہیں کہ پانی میں مردار پرندوں کے پر پڑ جانے سے کچھ حرج نہیں ہوتا. مردوں کی جیسے ہاتھی وغیرہ کی ہڈیاں, اس کے بارے میں زہری کہتے ہیں کہ میں نے پہلے لوگوں کو علماء سلف میں سے ان کی کنگھیاں کرتے اور ان کے برتنوں میں تیل رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اس میں کچھ حرج نہیں سمجھتے تھے۔ ابن سیرین اور ابراہیم کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کی تجارت میں کچھ حرج نہیں۔ یہ تمام بڑے بڑے اسکالرز تھے اور محدثین تھے۔ امام ابن شہاب زہری یہ بھی بہت مشہور گزرے ہیں محدثین میں، اور باقی دوسرے جتنے لوگوں کے نام آئے ہیں وہ بھی سب بڑے بڑے محدثین اور اپنے وقت کے بڑے امام گزرے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ پانی میں جب تک کہ ایسی گندگی یعنی ایسی نجاست پڑ جائے جس سے اس کا بو، ذائقہ اور رنگ، یہ تین چیزیں ہیں جو کہ کسی چیز کو بدل دیتی ہیں، تو پانی میں جب تک کہ بو، ذائقہ اور رنگ نہ بدل دے تب تک کہ وہ صاف ہی رہتا ہے، پاک رہتا ہے، اور ایسی چیزیں اس میں گر جائیں جو کہ استعمال میں رہتی ہیں جانوروں کی سوری، تو وہ بھی اگر اس میں گر جاتی ہے تو پانی پاک ہی رہے گا۔ حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ ابن عبداللہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن میمونہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن فآرة سقطت فی سمن فقال القوها وما حولها وکلوا سمنکم۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو مالک نے ابن شہاب کے واسطے سے روایت کی، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور وہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا، فرمایا اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ تو اس سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گھی جمع ہوا ہے اور اس میں چوہا گر جائے تو آس پاس کا اور اتنا گھی نکال کر پھینک دیا جائے گا، باقی گھی استعمال کیا جائے گا۔ اور کچھ اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ اگر گھی لکوڈ ہو تو اس صورت میں پورا ہی گھی پھینک دیا جائے گا چوہے کے گرنے کی وجہ سے، جیسے کہ اس کی تشریح میں امام بخاری اور دوسرے علماء کا کہنا ہے، پانی کم ہو یا زیادہ جب تک گندگی سے اس کے رنگ یا بو مزے میں فرق نہ آئے وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اور اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، یعنی اس کی جو اصل ہے وہ پاک ہے۔ مردار جانوروں کے بال اور پر، ان کی ہڈیاں جیسے ہاتھی دانت وغیرہ، یہ پانی وغیرہ میں پڑ جائیں تو وہ پانی وغیرہ ناپاک نہیں ہوگا، اور امام بخاری اسی لیے اس باب کو اس کے تحت لائے ہیں۔ اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ گھی اگر جمع ہوا ہو تو بقیہ استعمال میں آ سکتا ہے، اور پگھلا ہوا سیال ہو تو سارا ہی ناقابل استعمال ہو جائے گا، یہ اس صورت میں ہے کہ چوہا اس میں گر جائے۔ تو ان احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی چیز میں کوئی ایسا مرا ہوا جانور گر جائے جس کی وجہ سے اس کا بو، ذائقہ، رنگ چینج ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اس کو پھینک دینا پڑے گا۔ جیسے کہ اگر کوئی ٹینک ہے اس میں چوہا گر جاتا ہے یا اس طرح سے کچھ ہوتا ہے، اگر اس کی تینوں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو اس کو پھینک دینا ہی ہوگا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ان حمام بن منبه ان ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامه كهيئتها اذا طئنت تفجر دما اللون لون الدم والارف ارف المسك۔ ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں عبد الله نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے معمر نے حمام بن منبه سے خبر دی، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون سا ہوگا اور خوشبو مشک کسی ہوگی۔ اس حدیث کی تشریح میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ ان کے نزدیک اس حدیث سے یہ ثابت کرنا ہے کہ مشک پاک ہے جو ایک جمع ہوا خون ہوتا ہے، مگر اس کے جمنے رس میں خوشبو پیدا ہو جانے سے اس کا خون کا حکم نہ رہا بلکہ وہ پاک صاف مشک کی شکل بن گئی۔ ایسے ہی جب پانی کا رنگ یا بو یا مزہ گندگی سے بدل جائے تو وہ اصل حالت طہارت پر نہ رہے گا بلکہ ناپاک ہو جائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز پانی میں گر جائے جب تک کہ اس کا رنگ بو یا مزہ نہ بدلے تب تک وہ پانی پاک ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس کا رنگ بو یا مزہ بدل جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پانی کو پھینک دینا ہوگا، اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس بارے میں کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے۔ باب البول فی الماء الدائم۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن ابن حرمز الاعرج حدثه انه سمع ابا ہریرہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن الاخرون السابقون۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، کہا مجھے ابو الزناد نے خبر دی، کہ ان سے عبد الرحمن بن حرمز الاعرج نے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ وبإسناده قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه۔ اور اسی سند سے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ یعنی یہ ادب اور نظافت کے خلاف ہے کہ اسی پانی میں پیشاب کرنا پھر اسی سے غسل کرنا۔ ایکچولی یہ جو اوپر جو حدیث بیان ہوئی ہے اسی کا یہ حصہ ہے لیکن اس کی سند دوسری ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے یا کوئی گندگی ڈالنا منع ہے، کیونکہ ٹھہرے ہوئے پانی میں اگر نجاست ڈالی جائے گی تو وہ پورا کا پورا پانی نجس ہو جائے گا۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، فی الماء الدائم، ٹھہرا ہوا پانی، جمع ہوا پانی، کیونکہ اس میں اگر کوئی گندگی جاتی ہے تو اس سے وہ سب کا سب پانی خراب ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، اور یہ ادب کے خلاف بھی ہے۔ اصل جو پانی کی خاصیت ہے وہ پانی پاک ہوتا ہے، جب تک کہ اس کا رنگ بو اور ذائقہ نہ بدل جائے وہ پاک رہتا ہے۔ اس کی اصل پاکی اس وقت ختم ہوگی جب اس کی یہ تینوں چیزیں بدل جائیں۔ جب کسی بھی چیز کی اصل بدل جاتی ہے تو اس کا حکم بھی پھر بدل جاتا ہے۔ تو رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، ٹب وغیرہ میں پیشاب نہ کرے اور بعد میں اسی میں نہانے لگ جائے، جس فرش پر کھڑے ہو کر نہائیں اس میں بھی پیشاب نہ کرے، اگر ہو جائے تو نہانے سے پہلے اچھی طرح اس پر پانی بہا دیں۔ اور ایسی ہی جگہوں پر پیشاب کرنا منع ہے جو لوگوں کے چلنے پھرنے کی راستے، سائے کی جگہ اور غسل کی جگہیں، یا کھڑے ہوئے پانی میں جو پانی کھڑا ہوا ہے دائم ہے اس میں بھی پیشاب کرنا منع ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث سے سیکھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بھی بنائے، آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔